بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے ایسے راستے بتائے جن پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے، وہ رحمت جس کے بغیر نہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، نہ ہم جہنم سے رہائی پا سکتے ہیں، اور نہ ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. خلاصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کے بہت سے طریقے اور بہت سے مواقع ہمیں تعلیم فرمائے، بہت سے ایسے دن ہمیں عطا فرمائے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی عروج پہ ہوتی ہے. چنانچہ یہ پاکیزہ دن جو اس وقت ہم سے گزر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہو شہر اولہ رحمہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے تو اس کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن ہیں. لہذا ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس حقیقت کو اچھی طرح قبول کر لینا چاہیے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا عامل اور سب سے بڑا محرک ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو حاوی ہے، میری رحمت میں بڑی وسعت ہے. فسأكتبها للذین یتقون، یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. گویا رحمت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ڈر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رحمت لکھی جا چکی ہے اور مقرر کی جا چکی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ماہ رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی تقویٰ کا حصول ہے، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ،
اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے رمضان کے روزے رکھ کے اپنی راتوں کا کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کر کے تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آنا چاہیے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ فاصبحا للذین یتقون، میری رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے خوف کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اس مہینے کا اللہ کی رحمت سے بڑا گہرا تعلق، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس کا حق ادا کیجیے تاکہ اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہو جائے، اس رحمت کے بغیر نہ کسی سعادت کا حصول ممکن ہے، نہ جنت کا حصول ممکن ہے، نہ گناہوں کی بخشش ممکن ہے، یہ وہ رحمت ہے جس کا احتیاج، جس کی ضرورت سب کو ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے نکال دیے گئے تو آپ کی دعا کسی رحمت کے حصول کے لیے تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، جس ایک درخت سے آپ نے ہمیں روکا ہم نے اس درخت پہ چس لیا، یا اللہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اب اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو یا اللہ ہم ہمیشہ گھاٹا پانے والوں میں اور نقصان پانے والوں میں شامل کر دیا۔ انہیں معلوم تھا اللہ کی رحمت کی کیا قدر و قیمت، حالانکہ سیدنا آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے بے پناہ اعزاز دیے، خلقہ بیدہ ونفخ فیہ من روحہ وخلق منہ زوجہ واسجد لہ ملائکہ وادخلہ جنۃ، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی پھونک سے حیات پیدا کی، ان سے ان کی بیوی کو بنایا انسیت کے لیے، محبت کے لیے، ابھی تک اللہ کے دربار میں ایک سجدہ نہیں کیا لیکن کروڑہا سجدہ کرنے والے فرشتوں کو جھکا دیا، اپنی جنت میں داخل کر دیا اور حکم دے دیا جہاں سے چاہو کھاؤ، کتنے امتیازات ہیں، کتنا شرف ہے، مگر دعا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تیری رحمت نے ہمیں ڈھانپ نہ لیا، اے اللہ ہمارے ستارے کو کوئی ختم نہیں کرتا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی کیا حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب محتاج ہیں۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میرے خسارے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ دنیا کی گھاٹے میں جائے گی اور آخرت کا خسارہ بھی قائم رہے گا، صرف تیری رحمت اس خسارے کو دور کر سکتی، کتنا احتیاط ہے۔ حالانکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی توحید سے مبلغ رہے گئے، مگر ڈر دیکھیے اور اللہ کی رحمت کا احتیاط دیکھیے، کتنے عظیم کام کرنے والے، اللہ کی راہ میں لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری عمر صرف کر دی، مگر خوف کا عالم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احتیاط دیکھیں کہ اللہ اگر تیری رحمت نہ ہوئی تو اس خسارے کو، اس گھاٹے کو کون ختم کرے، اس کا خاتمہ، اس کا ازالہ صرف تیری رحمت سے ممکن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یدخل احدکم عمله الجنہ، اے لوگوں اس حقیقت کو سمجھ لو کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ جنت اللہ تعالی کی انمول نعمت ہے اور تمہارے حقیر عمل اس کے دام نہیں بن سکتے، کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت کا استحقاق حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا جو بالکل انتہائی سوال تھا، پوچھا بنا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت کا استحقاق حاصل نہیں کر سکتے. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے عمل ایک طرف ہو اور آپ کے عمل ایک طرف ہو تو برابر نہیں ہوتے. آپ کے عمل پوری کائنات سے افضل ہے, انبیاء سے افضل ہے, پوری کائنات سے بڑھ کر پاکیزہ ہے. آپ کے عمل وہ عمل ہے جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے اطاعت ہے کہ اے دنیا والوں, اے گورو, اے کالو, اے عربیوں, اے اجمیوں, تم سب کے لیے اگر نمودہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے. کتنے پاکیزہ عمل جس کی اطاعت اللہ کی طرف سے موجود ہے, کیا ان اعمال کی بنا پر آپ بھی جنت کا استحقاق حاصل نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا الا ان تغمد من الله برحمته وفضله, نہیں میں بھی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے پورا دھاڑ نہ دے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس سے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی کیا قدر و قیمت, اس رحمت کا کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے, اور کس کس کو اس رحمت کا احتیاج ہے. یہ آخری مسئلہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ نہ دے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاتا. اللہ کے بندو, اس رحمت کے حصول کے لیے مستعد ہو جاؤ, کیونکہ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں اللہ نے خود شہادت دے دی کہ یہ 10 دن میری رحمت کے دن ہے. لہذا مجھے راضی کرو, وہ عمل کرو جن اعمال کا میں نے حکم دیا, مجھ سے ڈرو, روزے رکھو, راتوں کو قیام کرو, قرآن کی تلاوت کرو, اور اپنے روزوں کو پاکیزہ بناؤ, اپنی زبانوں کو پاکیزہ بناؤ, اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بناؤ, اپنے دلوں کو پاکیزہ بناؤ, اپنے پورے جسم کو پاکیزہ بناؤ, اور اس طرح میری رحمت کو حاصل کرو. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے کیا ذرائع ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے, یا جن اعمال کی بنا پر خود اللہ نے رحمت دینے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا رحمت کے حصول کا انتہائی قریبی راستہ, انتہائی نزدیکی طریق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی بدل, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری. یہ اطاعت رحمت کے حصول کا انتہائی قریبی طریق ہے. دوسرے مقام پہ اسی موضوع کو مزید اجاگر کیا, فرمایا کہ رحمت وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون, میری رحمت جو ہر شے کو حاوی ہے, ہر شے کو وسیع ہے, اس رحمت کو لکھ دوں گا, اسے فرض کر دوں گا ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, ان لوگوں پر جو اپنا مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ مال کا خرچ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا انتہائی قریبی راستہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ, کہ جب رمضان آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی رفتار سے بڑھ کر اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں. کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ رمضان کے مہینے میں بطور خاص جو 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں, ان ایام میں ان پورے کے پورے دنوں میں اپنا مال خرچ کرنا یہ رحمت کے حصول کا انتہائی قریبی راستہ ہے. خود اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی رحمت لکھ دوں گا, فرض کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہ تقویٰ, رمضان کے روزے, مال خرچ کرنا, ان تمام چیزوں میں کتنی ملازمت ہے, یہ آپس میں کس قدر لازم و ملزوم ہے. یہ فرمایا کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے بھی لکھی جا سکتی ہے, والذین هم بآیاتنا یؤمنون, جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. لیکن یہاں کی ابہام تھا کہ ایمان لانے کا راستہ کون سا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ اور یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے کیونکہ یہی اللہ کی رحمت کا دائرہ کار ہے کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ آیتوں کو ماننے والے کون ہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کا تعلق ہے لیکن ان کا تعلق بالکل مردود ہے، برکت ہے قابل قبول نہیں۔ بہت سے گمراہ فرقے دور سبق میں گزرے جن کا قرآن سے تعلق تھا، جیسے قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، معطلہ، اسی طرح قطرانیہ، صوفیہ، ان تمام فرق کا بظاہر قرآن سے تعلق تھا، یا اپنی بدعتوں کے لیے قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق بالقرآن بالکل مربوط قرار دیا گیا۔ اس دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سی جماعتیں ایسی ہیں، بہت سے فرقے ایسے ہیں جو بظاہر قرآن قرآن کرتے ہیں، قرآن سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ان کے دروس سنے جائیں، ان کی دعوت سنی جائے تو قرآن کے ذریعے مبلغ بننا اور قرآن کی تبلیغ کرنا یہ ان کے سعادی کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں مدعا سمجھایا کہ عمل بالقرآن، ایمان بالقرآن اور قرآن کو ماننا یہ کون سا قابل قبول ہے؟ کون سے لوگ قرآن کو مانتے ہیں؟ کون لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں؟ ابھی آیت نے فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول، قرآن کو صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو صرف رسول کے تابع فرمان، جو صرف رسول کی اتباع کرنے والے۔ وہ ہمیں اس دین کے فہم کا اور رحمت کے حصول کا یہ طریق بتا دیا گیا کہ اللہ کے قرآن کو ماننا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل کے ذریعے آپ کی سنت کی روشنی میں یہی پورے کے پورے دین کا مقدم نچوڑ۔ قرآن کو اپنی عقل سے نہ مانو، اپنے فہم سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، اپنے رواجوں میں اس قرآن کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، اپنے رسوم میں اس قرآن کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری عقلوں کی جوان دہ ہے، ایسی کتاب نہیں کہ یہاں تمہاری عقلوں کے گھوڑے دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صار فی القرآن قرائے فإن اصاب فقد اخطا، جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے کو استعمال کیا اور قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی، اگر اس نے تفسیر کوتے بھی کر دی، اللہ کے علم اور اللہ کی منشا کے مطابق بھی کر دی، فقد اخطا، پھر بھی وہ غلطی پر۔ من صار فی القرآن قرائے ہر یہ تبدا مکل ہوں من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے کو استعمال کیا تو وہ آخرت کے حساب و کتاب کے انتظار میں مت بیٹھے، بلکہ دنیا میں یہ طے کر کے جائے کہ میں نے قیامت کے دن صرف جہنم میں جانا ہے۔ تو ایمان کے قرآن کا طریق کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، قرآن کو ماننے والے وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو قرآن کو ایک اصولی کتاب مانتے ہیں اور اس اصول کی تشریح، اس اصول کی تفسیر اور اس کی تعبیر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا مذہب، جن کی فکر بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے مطابق ہے کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن پاک، اس کتاب کی سب سے بہترین اگلی تعبیر محمد، یہ دو چیزیں سب سے بہترین ہیں اور اس سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، وہ شر الامور محدثات ہوا، جو نئی چیز۔ حقیقت میں یہ مذہب، یہ راستہ اللہ کی رحمت کو آسان بناتا ہے، ایسے انسان کو اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے جس کا ارتکاز صرف کتاب و سنت پر ہے، جو قرآن کو سمجھے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اور آپ کے فرامین کی روشنی میں۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانک لیتی ہے۔ ایک شخص آ رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شاید یہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا، اس نے یہ بتایا کہ میں کہاں سے آیا ہوں, اصل تو من اہلی وعشیرتی وولدی, میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, اپنی اولاد کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, اپنی پیداوار کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, پورے قبیلے کو چھوڑ رہا ہوں, پوری برادری کو. کہاں جانا چاہتے ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ غریب محمد, میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ملنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ ملنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ پوچھوں کہ وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پر چلنے سے مجھ حقیر پر اللہ راضی ہو جائے, مجھے جنت مل جائے گی, اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھب تو محمد, تم صحیح جگہ پہنچ گئے, الا محمد, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس مقصد کی خاطر تم نے اپنا گھر بار چھوڑا, اپنے اہل عیال کو چھوڑا, اپنی تجارتوں کو چھوڑا, اس مقصد کا جواب یہ ہے کہ صحیح عقیدہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, ایک اللہ کی الوہیت کو, اس کی ربوبیت کو, اس کی حاکمیت کو قبول کر لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لو, وہی قابل اطاعت ہے. دنیا میں اور کوئی ایسا مائی کا نام نہیں جس کی ہر بات ماننی ہو, جس کی ہر عقیدے سے لینا ہو, جس کے ہر عمل سے لینا ہو. یہ اٹھاسی اس دین میں اگر حاصل ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. نمازیں قائم کرو, روزے رکھو, زکات دو, حج بیت اللہ کرو, یہ جو امور ہے کئی امور کو اگر تم نے صحیح دائرے میں انجام دے دیا تو اللہ تم پر راضی ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت تم کو ڈھانپ لے گی. وہ شخص خوش ہو جاتا ہے اور اپنی اونچی کے نظاموں کو موڑ لیتا ہے تاکہ اپنے گھر کی طرف جائے اور اپنے اہل بیت کے لیے اور اپنے رشتے داروں کے لیے اور برادری کے لیے مبلغ بن کر جائے. اور جب وہ تھوڑی دور گیا اس کی اونچی کا پاؤں کسی دل میں داخل ہو گیا اور وہ شخص اپنی اونچی سے نیچے گر جاتا ہے, نیچے گردن کی بل گرا, اس کی گردن ٹوٹ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن الحجر, اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ. جب پاس لایا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے قریب کیا, پھر پیچھے ہٹا لیا. صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں ہو گیا؟ صحابہ نے کہا تو نہیں, تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ انی رأیت الملائکۃ, انی رأیت الملائکۃ یقبضون فی سیح من سماء الجنۃ, میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا تھا جو اس کے منہ میں جنت کے سر ڈال رہے تھے. صحابہ سے انہ کان جایا, جس سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ سمجھ لیا کہ یہ شخص بھوکا تھا پیاسا تھا, اپنے گھر سے نکلا, نہ اس کو کھانے کی پرواہ تھی نہ پینے کی پرواہ تھی, ایک ہی مدد کی خاطر اور ایک ہی عقیدے کی خاطر یہ مسلسل چلتا آیا کہ اپنی نجات کا راستہ اور اپنی سعادت کا راستہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا ہے. دوستو, اس پاسیدہ راستوں کے علاوہ تم خیر لاکھوں چکرے مارتے رہو, اپنی مرضی کے کروڑ ہا ذکر کرتے رہو, کروڑ ہا امور انجام دیتے رہو, ریاستیں کرتے رہو, عبادتیں کرتے رہو, بندہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور دفن کر کے کرنے کے بعد فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا, اس شخص کو عمل کرنے کا موقع تو نہیں مل سکا لیکن اجر و ثواب کی ڈوریاں باندھ کر کے جنت میں جا رہا ہے. جو اس کا منحج ہے, جو اس کا راستہ ہے, جو اس کا عقیدہ ہے وہ مثالی عقیدہ ہے. اس عقیدے کو حاصل کرو چاہے تمہیں کسی سبو سے چورا حاصل کرنا پڑے, اور یہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ, اللہ کی رحمت کا راستہ. لہٰذا اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کہ منحج کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے اس عظیم اور قیم سلسلے کے ساتھ احتفام, اس کو مضبوطی سے کام لینا در حقیقت یہی اللہ کی رحمت کا دائرہ کار کہ ہم نبی رہوں گے آیات نہیں ملے, جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے والے کون ہیں؟ ایمان لانے والے کون ہیں؟ النبی یتبعون الرسول النبی الامی, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, جو ان کے راستے کو اپناتے ہیں. کون رسول؟ وہ رسول کہ یہ یامرہم بالمعروف, جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے, وینہاہم عن المنکر, اور جو ان کو برائیوں سے روکتا ہے, نیک کام کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے. یعنی اسلام کا نیک ہونا اور اس کا برا ہونا یہ صرف پیغمبر اسلام کے حکم کرنے اور روکنے پر محفوظ ہے. کوئی کام خود نیک نہیں ہوتا لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے دے تو وہ نیک بن جاتا ہے. کوئی کام خود برا نہیں ہوتا لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیں تو وہ برا بن جاتا ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارا منحج. بھائی حلم علیہ طیبات, طیبات کو حلال کرتا ہے, بھائی حلم علیہ الخبائث اور خبائث کو حرام کرتا ہے. ان کے بوجھ کو ختم کرتا ہے, اور وہ تو انہوں نے اپنی گردنوں میں پہن رکھے ہیں, چڑھا رکھے ہیں, ان توقعوں کو توڑ کر کاٹتا ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تمہاری گردنوں میں کسی اور کا توق نہیں ہونا چاہیے. وہ ان توقعوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں, تاکہ وہ توق جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی گردنوں میں موجود تھے, ناط و مناط کا توق, خدا کا توق, نائنا کا توق, مختلف سرداروں کا شوق, مختلف بدوروں کا شوق, ان تمام اطوار کو آپ نے توڑ دیا اور کہا کہ تمہاری گردنوں میں صرف ایک غلامی کا شوق ہونا چاہیے اور وہ اللہ کی غلامی. تم کسی سے نہیں, تم صرف ایک اللہ سے. افسوس یہ ہے کہ یہ دین کچھ عرصے تک محفوظ رہا, لوگوں کی گردنیں ہر شوق سے پاس رہی, ہر پتے سے پاس رہی, صرف ایک اللہ والے تھے. لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا, لوگوں نے پھر توق بنا لیے, کسی نے حنفیت کا توق پہن لیا, کسی نے شافعیت کا توق پہن لیا, کسی نے مالکیت کا توق پہن لیا, کوئی چور بربی کاگڑی اس کی نظامی بن گیا. یہ مختلف توق جن کو توڑنے کے لیے پیغمبر اسلام آئے, ان توقعوں کو پھر پہن لیا گیا, اور تعصب کی حد تک ان توقعوں کے ساتھ لوگ چلک گئے. اللہ سے ڈر جاؤ اور اس ایک مہینے میں اپنا صحیح منحج سے سمجھ کر اپنا ظاہر عمل متعین کر دو. کیونکہ اللہ کی رحمت کا قریب اور کوئی نہیں سوائے اس کے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ. اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں جو تمہارا وقت گزرے گا, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ, وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ اس شخص نے عمل نہیں کیا لیکن اجر و ثواب کی دہریاں جان سے جنت میں داخل ہوگی. کیونکہ اس کا منحج, اس کا عقیدہ, اس کی فکر, اس کا نظریہ بالکل صحیح حالت ہے, جو کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کے بندے اس منحج کو اپنا لینے کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, پھر یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے گا یا نہیں کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان ذن اب دی جی, میرا بندہ میرے ساتھ جو بھی گمان کرے گا میں اس کے گمان کو پورا کر دوں. اگر تمہارے دل میں صرف اللہ کے عذاب, اللہ کی پکڑ اور اللہ کی جو جلال ہے کسی کا پہلو سمایا رہا, تو اللہ تم کو اپنے عذاب میں ڈال دے گا. لہٰذا اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہونا. فرمانا وہ من رحمت میں رحمت رب ہی دل جان دوں, اللہ کی رحمت سے صرف دو لوگ محروم ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ حق کا نور ہوتا ہے, کتاب و سنت کی بصیرت ہوتی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہے. جناب فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا اتنا امیدوار ہوں کہ اگر آسمان سے ندا آئے کہ لوگوں تم سچ میں جہنم میں جانا ہے, صرف تم سے ایک ہی جنت میں جانا ہے, تو فرماتی ہے کہ مجھے یقین ہوگا کہ جنت میں جانے والا وہ ایک انسان ہے. یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ امیدوں کا رقبہ ہونا چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. جب ایک منحج کو تم نے اپنا لیا, اپنی عمر کو, اپنی جوانی کو, اپنے مال کو اس منحج پر قربان کر دیا, تو پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. من ذکرت من رحمت رب ہی ان لگوال دی خدا تم لار بولی الذین اصرفوا ولا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندے, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, گناہ در گناہ کر لیے, بڑے بڑے پاپی بن رہے تھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اگر اس رحمت سے تمہارا تعلق قائم رہے گا, محض پاکیزہ ہوگا, تو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. نہ صرف جو تو معاف کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا. جتنے گناہ ہوں گے ان کو نیکیاں بنا کے تم کو دے گا. لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. صحیح بخاری میں جو آیت ہے, جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سبارہ بدر میں جو عورتیں گرفتار ہوئیں, لونڈیاں گرفتار ہوئیں, ان میں ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو چکا تھا اور مختلف خیالوں میں بھاگ رہی ہے, اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے, اور اس کی چھاتیوں سے دودھ گر رہا ہے.
جب شیر خان بچے کو دیکھ لی سرتے کے بعد سے اس بچے کو اٹھا کر اپنی چھاتی سے ڈالے اسے اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے. رسول اللہ سے یہ خیال سن ہے جب اس عورت کو اس کا بچہ مل گیا سہائی کروں گا سارے ختم ہونے کا پاس نور تو شاید ان سلط کی ہوگی اور اپنے بچے کو لے کر آگ میں پھینک دیں. جب اس کا بچہ اس کو مل گیا تو کیا اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ تو نہیں ہے لا تقدر ان تطرح ظلم ہے فی النار. یہ عورت تو اس بات پر قادر ہی نہیں کہ اپنے بچے کو جہنم اپنے بچے کو آگ میں ڈالے. سوائے جب تم نے اس عورت کی شکل کو دیکھ لیا اس کے جذبات کو دیکھ لیا اس کی نرکل کو دیکھ لیا تو پھر سن لو کہ واللہ واللہ ارحم بعباده من هذه لبلدها. کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر اتنی رحمت ہے اتنی شکل ہے وہ اس عورت کی اپنے بچے پر رحمت سے کہیں زیادہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ بلا مقصد اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا جب اس عورت سے ممکن ہی نہیں کہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے آگ میں جھونک دے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے جھونکے گا اور کیسے ڈالے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک عہدے کے نام کو یاد رکھو. اللہ کے بندوں اسی طرف کو اپنے لیے کافی شادی سمجھو. جہاں معاذ میں جبل فرماتے ہیں کہ تم کو ابھی سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم صاحب اسلام کے پیچھے کناری پر سوار تھا اور تم نے سمجھ ساتھ فرمایا یا معاذ اے معاذ ان کے لب گئی یا رسول اللہ. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے کیا فرمان ہے کیا ارشاد ہے. فرمایا اصدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے. اس حقوق کی تقسیم تو سمجھتے ہو. ایت اللہ ورسول عالم. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس حقیقت کو یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں. رسول اللہ ہم نے ساتھ فرمایا کہ حق اللہ علیہ وسلم اجاد ہو بلا اس رسول ہی شریعہ. کہ اللہ کا بندوں پر صرف ایک ہی مرتبہ حق ہے کہ بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. کسی کے سامنے سجدہ ہو وہی مسلم کے ساتھ ہو وہی حاجت رہا ہو وہی سجدے کے قابل ہو وہی نظر کے قابل ہو وہی نیاز کے قابل ہو وہی صدا کے قابل ہو وہی قربانی کے قابل ہو وہی محبت کے قابل ہو وہی خوف کے قابل. عبادت کی ہر نو ایک اللہ کے لیے خاص ہو. اس اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو الہ سمجھے اور اس اللہ کے قانون کے مقابلے میں نہ کسی طاغوت کے قانون کو اپنائے. چاہے وہ انگریز کا قانون ہو چاہے وہ کسی امام کی شکا ہو چاہے وہ کسی بزرگ کی حکایت اور اس کے اقوال ہو اللہ کے قانون کے مقابلے میں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اللہ کا جو حق نہیں رہا بے اللہ عظم من باقی رکھوں کو بھی سیا. اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جن بندوں نے اللہ کے حق کو پورا کر لیا ان بندوں کو اللہ تعالیٰ کبھی جہنم سے آزاد نہ کرے. جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھ لیا اللہ کی عبادت کر لی اس کی الوہیت کو پہچان لیا اور اس کی حاکمیت کو پہچان لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ تکلیفوں میں ایک پکار کر رہے ہوں گے لہن کی اور ذخیر لڑ رہے ہوں گے. اللہ پوچھے گا کہ اگر آج تم کو پوری دنیا کی دولتیں دے دی جائیں ایسے اگر تجھے پوری دولتیں دے دی جائیں دنیا کا سارا مال و اموال تخلیق آدم سے لے کر قیامت کے آخری دیواروں تک پوری کائنات کے دے دی جائیں تو کیا تجھے پسند کرے گا کہ پوری کائنات اللہ کی راہ میں خرچ کر دے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے رہائی دے. اپنی رہائی کے بدلے پوری دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تیار ہو. اس نے کہا کہ یا اللہ ہے تو یار ہوں. اللہ فرمائے گا اب یہ محض دعوے ہیں مگرلہ تیری دنیا کی زندگی میں میں نے تجھ سے انتہائی معمولی مطالبہ کیا. آج تو پوری دنیا خرچ کرنے پر سمر رکھتا ہے مگر دنیا نے تجھ سے اچھے انتہائی معمولی اور انتہائی چھوٹی میں سے چھوٹا مطالبہ کیا. چھوٹی سی ذمہ داری تیرے پوری کی تھی اسے تو نے قبول نہیں کیا تو آج یہ کام تو کیسے کرے گا. اللہ سے ڈر جاؤ ان دنوں کو غنیمت سمجھو یہ اللہ کی رحمت کے دن ہے. اور یہ بات یاد رکھو جب تک اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ڈھانپ نہ لے اس وقت تک جنت کا حضور ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارا جو شب صدر جو سب راتوں کا قیام اس کو قبول فرمائے، قرآن کی تلاوت قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو تلقیہ عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو، ہماری نگاہوں کو، ہمارے کاموں کو، ان تمام اعضاء کو بالکل پاک صاف کر دے، جمع علینا الا البلاغ المبین۔